الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین الحمدللہ خطبات جمعہ میں جو اس وقت تسلسل کے ساتھ موضوع ہمارا چل رہا ہے وہ ہیں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. اس گفتگو کا پس منظر ایک ایسا واقعہ جس نے مسلمانوں کے دلوں کو مغموم کیا. ظاہر بات ہے پچھلے دنوں یہ تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان اور غیرت کا بار بار امتحان لیا جاتا ہے. بحیثیت مجموعی کوئی مسلم امہ اس وقت ہے یا نہیں, اور ہے تو کس حالت میں ہے, کیا کیفیات ہیں. جس طرح کوئی مردہ, جس طرح کوئی بیمار شخص مرنے والا ہو, तो डॉक्टर मरने से पहले बार-बार उसको चेक करते हैं कि अभी सांस बाकी है या अभी कुछ जिंदगी बाकी है या मर चुका है. तकरीबन यही सूरत हाल उम्मत मुस्लिमा के साथ दुश्मनाने दीन करते रहे हैं. हमारे ईमान का, हमारी जिंदगी का, हमारी गैरत का इम्तिहान लिया जाता है बार बार. कभी कुरान मजीद को शेल्फ में बहाकर, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाकर, और इसी तरह कभी कुरान हकीम को नजरें आतिश करने की कोशिश की जाती है. बहरहाल पस मंजर एक ईसाई पादरी की एक इंतहाई महमूम और मजमूम हरकत. लेकिन आगाज हमने ये किया था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, नादानी कहें, गफलत कहें, दीन दुश्मनी कहें, दर हकीकत मुसलमान उम्मत भी तकरीबन यही सूरत हाल कुरान हकीम के साथ कर रही है कि जो असल मकसद था कुरान हकीम के नाजिल होने का, अक्सर व बेशतर वो हमारे जहनों से निकल चुका. अल्लाह की इस किताब को, किताबे हिदायत को अक्सर व बेशतर हमने इसाले सवाब या हुसूले सवाब का जरिया बना दिया. यही वजह है कि ये कुरान हकीम जिस मकसद के लिए रब्बे कायनात ने नाजिल फरमाया, वो मकासिद जब हमारे जहनों में ही नहीं, तो हम भी इसको महज एक मुकद्दस और मोहतरम किताब तो समझते हैं, लेकिन बुक ऑफ गाइडेंस, जिंदगी गुजारने का एक लाए अमल कुरान हकीम से हासिल करें, अक्सर व बेशतर हमारे जहनों में ये बात ही नहीं रही. तो मुस्बत अंदाज में बिहम्दी ताला हमने आपके सामने इस गुफ्तगू का आगाज किया था कि ये अल्लाह की किताब हमसे चंद मुतालबात कर रही है, इसकी कुछ तकाजे हैं, इसके कुछ हुकूक्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं हर मुसलमान पर, कि अगर इस पर ईमान है तो ये तकाजे अदा करने होंगे, डिमांड्स ऑफ कुरान. सबसे पहला तकाजा या सबसे पहला हक कुरान हकीम का यह है कि अगर इसको अल्लाह की किताब माना है, जबान से माना है, तो दिल की गहराइयों के साथ इसका यकीन तुम्हारे दिलों में पैदा होना चाहिए, कन्विक्शन. तो सबसे पहला हक भी कुरान हकीम का यही है कि दिल की गहराइयों के साथ इकरारों बिल लिसान के साथ साथ तस्दीकों बिल कल्ब भी कहा जाए, किया जाए. फिर दूसरा हक कुरान हकीम का इसकी रोजाना तिलावत, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहू हक तिलावती उलाइका युमिनून बिह. ये गोया रोजाना तिलावत तरतील के साथ, सही तजवीद के साथ, यह ईमान का लाजमी जुज है. इस पर अगर ईमान है तो रोजाना तिलावत होनी चाहिए. ईमान की जिला है, रूह की गिजा है, रब्बे कायनात का कलाम है, तो रब्बे कायनात से ताल्लुक का सबसे यकीनी जरिया है. नंबर तीन, इसको समझने की कोशिश करना. समझने के एतबार से सूरह स्वाद की आयत नंबर 29 के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह दो जुमों में हमने गुफ्तगू रखी. किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन, यह एक ऐसी किताब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाई, बरकत वाली है. लियदब्बरु आयाती, ताकि वो लोग उसकी आयात पर गहरा गौर व फिक्र करें, तदब्बर करें. वली यतज़क्करा उलुल अलबाब, और जो होशमंद हैं, अकलमंद हैं, वो इससे नसीहत हासिल करें. तो तदब्बर व तज़क्कुर, ये दो लेवल्स बयान हुए कुरान हकीम से हिदायत हासिल करने के, इसको समझने के. तज़क्कुर आसान तरीन, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर. सूरह कमर में चार मरतबा रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, और हमने कुरान हकीम को नसीहत के लिए, याद दहानी के लिए, रिमाइंडर के तौर पर आसान कर दिया है. तो कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे? अहम बातों की नसीहत और याद दहानी कुरान हकीम बार बार कराता है. फिर پھر تدبر کے حوالے سے گفتگو آئی کہ گہرا غور و فکر، ایک آیت پر فوکس کرنا، اس سے احکامات استنباط کرنا، یہ ظاہری باتیں ان لوگوں کا کام ہے کہ جو ساری ساری زندگیاں لگائیں گے قرآن حکیم پر، اپنی بہترین صلاحیت لگائیں گے، تب رب کائنات ان کو اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے گا اور وہ قرآن حکیم سے ہدایت میں تدبر کے اعتبار سے تفسیر ہے یا اس کے احکامات میں جو آیات میں احکامات نکل رہے ہیں اس کی تفصیلات وہاں سے پتہ چلیں گی۔ پھر عرض یہ کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ اس کا چوتھا حق، اس پر گفتگو ہوگی۔ تو قرآن حکیم کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ بنیادی طور پر اگر تمام باتوں کی ایک بات کہا جائے تو رب کائنات نے قرآن کلام اللہ نازل اس لیے کیا، اس سے ثواب بھی ملتا ہے، ایصال ثواب بھی کر لیا جائے، حصول ثواب تو ہوتا ہی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، سارے کے سارے اس کے جو ضمنی فوائد ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، لیکن اہم ترین مقصد قرآن حکیم کو نازل کرنے کا اس پر عمل ہے، اس کے احکامات کے مطابق عمل کیا جائے۔ لہذا آج کی جو میری گفتگو ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن حکیم پر عمل کیسے کیا جائے یا اس کے کتنے لیولز ہیں۔ دوسرے حصے میں انشاءاللہ عمل کے لیے ترغیب دلانے کے اعتبار سے قرآن حکیم کا خاص انداز ہے کہ قرآن حکیم بار بار جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے اور جہنم اور اس کے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ دو جذبہ محرکہ ہیں، یہ دو موٹیویٹنگ فورسز ہیں جو انسان کو عمل پر مجبور کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہماری گفتگو کا آخری حصہ ہوگا وہ تذکیر کے اعتبار سے سورہ واقعہ کی چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو پہلے حصے میں قرآن حکیم پر عمل نازل اسی لیے ہوا ہے، لہذا سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو لوگ قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے رب کائنات کے نزدیک ان کی کیا حیثیت ہے۔ سورہ مائدہ بڑی اہم سورت ہے قرآن حکیم کی، تکمیل شریعت کے اعتبار سے انتہائی اہم سورت، شریعت کی تمام تعلیمات مکمل ہو گئی سورہ مائدہ میں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ چار ابتدائی صورتیں، مدنی صورتیں، شریعت کی تعلیمات اگر آپ پڑھیں، احکامات شریعہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتے ہیں سورہ مائدہ تکمیلی صورت، اور وہ آیت بھی موجود ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یہ رب کائنات کی طرف سے اعلان بھی اسی صورت میں ہے۔ لیکن خاص طور پر اس کا ساتواں رکوع شریعت اور نفاذ شریعت کے اعتبار سے قرآن حکیم کا کلائمیکس کہا جا سکتا، اور اتنے سخت الفاظ پورے قرآن حکیم میں آپ کو نہیں ملیں گے جتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے استعمال کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ تین فتوے کہہ لیجئے اگر رب کائنات کے ان انسانوں کے خلاف ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاریں، فیصلے نہ کریں۔ آیت نمبر 44 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ فیصلے نہ کریں، مَن لَّمْ يَحْكُم ترجمہ ہوگا اور جن لوگوں نے ہرگز فیصلہ کیا ہی نہیں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کلام کے مطابق جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ ہی لوگ کافر ہیں۔ ابھی کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے جس کو چیلنج کیا جا سکے یا اس کے خلاف جو ہے بات کی جا سکے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور کوئی میرے خیال میں لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو مشکل ہو، اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ملم یحکم، جس نے فیصلہ نہیں کیا، بما انزل اللہ، اس کلام کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، فاولائک ہم الکافرون، یہ ہی لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ تو پہلی بات قرآن حکیم پر عمل نہ کرنا رب کائنات کے نزدیک ان کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے لوگ کافر گردانے جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک، چاہے وہ کتنا ہی دعویٰ کرتے ہوں قرآن پر عمل کرنے کا، اس سے محبت کرنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. آگے چل کر فرمایا مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہی لوگ ظالم ہیں، اور ظالم قرآن حکیم نے مشرک کو کہا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہی لوگ بے انصاف ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں. پھر آگے چل کر فرمایا مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی تو فاسق ہیں. فاسق حکم توڑنے والا، اللہ کا نافرمان. سورہ کہف میں اللہ پاک نے جنات کا سردار جو رہا اس وقت عزازیل، اس کے بارے میں فرمایا وَكَانَ مِنَ الْجِنْ فَفَسَقَ عَنْ عَمْرِ رَبِّ. جب حکم دیا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا تو تمام فرشتے تو سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. اب عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا، لیکن اس قرآن کی آیت سورہ کہف آیت نمبر 50 سے بالکل واضح ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا. وَكَانَ مِنَ الْجِنْ، وہ جنات میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ عَمْرِ رَبِّ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے سے انکار کیا، اللہ کا حکم توڑ دیا. تو فاسق حکم توڑنے والا، کافر انکار کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، بے انصافی کرنے والا، حقدار کو اس کا حق نہ دینے والا. بہرحال یہ شدت اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا حال تقریباً ایسا ہی ہے. انفرادیت سے اگر آغاز کیا جائے اجتماعیت تک تو بہت کم معاملات زندگی ہمارے قرآن کے مطابق طے ہو رہے ہیں، الا ماشاءاللہ. ہاں کچھ لوگ ہیں انفرادیت میں بھی ہیں، کچھ اجتماعیت میں بھی نظر آتے ہیں کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کی، لیکن بحیثیت مجموعی کیا صورتحال ہے؟ تاثر اگر لیا جائے بحیثیت مجموعی، یہ تین فتوے جو قرآن حکیم دے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ، تینوں کے تینوں اس قوم پر، اس امت پر لگ رہے ہیں بحیثیت مجموعی اگر بات کی جائے. لہذا اب آئیے عمل کے دو درجے. سب سے پہلا درجہ عمل کا قرآن حکیم پر یہ ہے کہ جہاں میرا دائرہ اختیار ہے، فرد کی سطح پر جہاں آپ کا دائرہ اختیار ہے، وہاں تو پوری کوشش کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. اور فرد اگر فیصلہ کر لے صحیح معنوں میں تو انشاءاللہ اس سے ایک بہتر اجتماعیت وقوع پذیر ہوگی، ضرور ہوگی. کیونکہ علامہ اقبال کے الفاظ وہ سناتا رہا ہوں میں بہت عرصے سے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اگر فرد کی سطح پر میں فیصلہ کر لوں کہ اب مشکل آئے، تنگی آئے، پریشانی آئے، کوئی ناراض ہو، کوئی خوش ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہوتا ہے یا نہیں، اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت عطا فرما دی اور قرآن جیسا عظیم کلام عطا فرما دیا، لائے عمل دے دیا ہمیں کہ یہ کرو تو میں راضی ہو گیا. اب انسان فیصلہ عقل کر لے، فرد کی سطح پر بات ہو رہی ابھی، رب راضی کرنا ہے، گھر والے راضی ہوتے ہیں ہوں، نہیں ہوتے نہیں ہوں، حرام نہیں کماؤں گا، بائیکاٹ ہو جائے خاندان کی طرف سے ہو جائے، پردے کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور کروانا ہے، اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کرنا ہے. کیونکہ اس کے بارے میں مجھ سے جواب دہی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. لہذا گھر والوں کو آگ سے بچانے کی ذمہ داری سربراہ خاندان پر ہے، ان کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنا، ان کی تربیت کرنا، اچھا اسکول یا مدرسہ یا کالج کا انتخاب کرنا، یہ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے. قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہوگی کلکم رائن, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, رائی نگہبان, وکلکم مسئول عن رعیتہ, اس کی جو رعایا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو بہرحال آج کے معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی آکسیجن بند کر دی جائے اس شخص کے لیے جو فیصلہ کر لے, چاہے تو حلال روزی کما سکتا ہے. ہاں مشکل ضرور آئے گی, تکلیف آئے گی, تنگی آئے گی, اور اللہ پاک نے فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہم تو تمہیں لازمن آزمائیں گے, کچھ خوف سے, بھوک سے, مال اور جان کے نقصان سے, پھلوں کے نقصان سے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کے لیے کہ جو استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیں. تو بہرحال سب سے پہلا لیول قرآن حکیم پر عمل کرنے کا وہ فرد ہے, افراد کی سطح پر, انفرادی سطح پر. اگر ایمان پیدا ہو گیا, ایمان کا پودا لگ گیا, یا ایمان کی شمع روشن ہو گئی دل میں, تو اب انسان کو فکر ہو جائے گی اس بات کی قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, میں جنت میں جانے والا ہوں یا جہنم میں جانے والا ہوں, میں وہ اعمال کر رہا ہوں کہ جس کی بنیاد پر رب کائنات مجھے جنت میں عطا نعمت عطا فرمائے گا یا جہنمیوں والے اعمال کا, اس کی فکر لگ جائے گی. اسی طرح قرآن حکیم پر عمل کا دوسرا درجہ اجتماعی سطح پر, جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اگر وہ سوسائٹی پوری کی پوری اللہ کو نہیں مانتی, اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہی بحیثیت مجموعی, خاص طور پر اجتماعی احکامات پر, تو فرد کے لیے آسان نہیں ہے سروائیول. تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ, صالح معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں جہاں اجتماعی سطح پر بھی اللہ کے احکامات پر عمل ہو رہا ہو. انڈر دی امبریلا آف قرآن و سننا جو سوسائٹی قائم ہوگی, فرد کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اس میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. آج مشکل یہی ہے کہ کوئی اجتماعیت ہی نہیں, کوئی امت مسلمہ ہی نہیں, کوئی اسلامی حکومت ہی نہیں, نتیجتاً جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ کر رہا, کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی پولیس پرچے کا خوف بھی باقی رہا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے گا اپنے آپ سے, کوئی ڈر لگتا ہے پولیس والے سے, کوئی عدالت سے, جیل سے, رسوائی سے؟ آہستہ آہستہ ہی ہمارے ذہن سے یہ ساری اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہی ختم. وہ نیب جو ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, اس کا اس غبارے میں سے ہوا کیسے نکال دی گئی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. جو چیئرمین صاحب بنائے گئے ان کی شخصیت, کتنا بڑا کوشچن مارک لگا ہوا ان پر. پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. نیب کیا تھا؟ غالباً نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ تھا وہ ختم. جب اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں, سارے ہی راشی, سارے ہی حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں, تو کس بات کا ڈر؟ وہ منسٹر صاحب نے جو فرمایا تھا بالکل صحیح, جب منسٹری کے لیول پر سارے حرام کھانے والے ہیں تو عوام کو بھی اجازت ہونی چاہیے, جس کا جہاں بس چلے کھاؤ. بالکل صحیح بات ہے, اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں. میں اگر نیک ہوں تو اس لیے کہ مجھے ابھی موقع نہیں ملا, جیسے ہی موقع ملے گا میں بھی ہاتھ ماروں گا. برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا؟ تو بہرحال عمل کے اعتبار سے عرض کیا جا رہا تھا کہ ایک ہے اجتماعیت, سیاسی نظام اللہ کا دیا ہوا, جو سیاستدان ہوں گے وہ سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوں گے, اللہ والے ہوں گے, ان کے اندر جواب دہی کا احساس سب سے زیادہ ہوگا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے امید ہے جیسے میں نے نام لیا سیدنا عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے ذہنوں میں کیا بات آئی ہوگی میں سمجھ گیا. کم از کم مجھے امید ہے کہ آپ فوری طور پر سمجھے ہوں گے کہ یہ ہے نظام خلافت, اور یہ ہیں امیرہم خادمہم، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے عمراء ان کے خادم ہوتے ہیں. تو خادم ہونے کا حق ادا کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یا نہیں؟ ہم تو کہیں گے، لیکن کہا جاتا گواہی، دشمن اگر گواہی دے رہا ہو تو وہ ہوتی اصل گواہی. جرمنی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر اور آپ کی شخصیت پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے. سن کے حیرت ہوئی ہوگی آپ کو. جرمنی، وہاں ہمارے ایک عزیز ہیں، دوست ہیں، انہوں نے فرمایا پورا ایک ایریا بہت بڑا لائبریری کا صرف ان مقالوں پر مبنی ہے کہ جو پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دور خلافت پر، ان کے جو بھی فیصلے تھے یا انہوں نے جو بھی احکامات نافذ کیے ان پر. تو بہرحال کوئی اسلامی نظام، کوئی سیاسی نظام اس وقت باقی نہیں. سیاست دانوں کو جو حال ہے وہ شریف محفلوں میں بیان بھی نہیں کی جا سکتا. قاف لیگ، معذرت کے ساتھ، پیپلز پارٹی والے اس کو کہتے تھے قاتل لیگ، قاف سے قاتل. اور آج یہ ہے ہمارے ملک کی سیاست. قاتل تو ان کو اس لیے کہتے تھے نا جب وہ مشرف صاحب ان کو لیڈ کر رہے تھے. آپ مشرف صاحب تو نہیں ہیں، لہذا ہمارے دوست ہیں. نائب وزیر اعظم قاف لیگ کا ہوگا، یہ ہے سیاست. بہرحال سے اشارہ ہی کافی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. واقعہ یہ ہے کہ اس پر بات کرنا بھی اپنی زبان کو خراب کرنے سے مترادف ہے. کسی شریف لوگوں کے درمیان بات کرنے کا بھی جی نہیں چاہتا. ایسی سیاست، گندی سیاست، غلیظ سیاست ہے اس وقت ہمارے معاشرے کی، اسلامی معاشرے میں. سیاست دان اللہ والے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے، سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوں گے وہ لوگ، کیونکہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں گے. سینس آف ریسپانسبلٹی ان لوگوں کو دیا جائے گا، آپ نے اپنی امت کا خیال رکھنا ہے، قوم کا خیال رکھنا ہے. تو بہرحال اجتماعی سطح پر احکامات پر عمل کرنا فرد کے لیے ممکن ہی نہیں جب تک ایک اسلامی ریاست قائم نہ ہو. چور کے ہاتھ کاٹے جائیں اللہ کا حکم ہے، کاٹ سکتے ہیں آپ اور میں؟ کیسے ممکن ہے؟ جب اسلامی ریاست ہوگی اور وہ بھی ایک حکمت کے ساتھ، یہ نہیں کہ چور کو پکڑا ہاتھ کاٹ دیا، ایک حکمت ہے شریعت کی تعلیمات کی، اس پوری کی پوری حکمت کے ساتھ شریعت نافذ ہوگی تو اس کی برکات نازل ہوں گی. تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک کے جتنے احکامات ہیں قرآن و حدیث کے، ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آغاز کہاں سے ہوگا بھائیو بزرگو، اچھی طرح یاد رکھیے، فرد کی اصلاح سے. اس فرد کے اندر یہ جذبہ کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی جواب دہی کرنی ہے. سیاست دانوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ جواب دہی کریں گے. میرا معاملہ کیا ہوگا قیامت کے دن، بس یہاں سے آغاز ہوگا. اور یہ افراد ایک اعلی مقصد لے کر ذہن میں آئے، میدان عمل میں آئے، کہ صرف میں نے اپنی اصلاح نہیں کرنی، میں اگر درست ہوں یا ہونا چاہتا ہوں تو اس لیے کہ میں اپنے بھائی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤں گا. اور یہ اس امت مسلمہ پر فرض ہے، فرض عین. یہ نبیوں رسولوں کا کام، کار رسالت، یہ اللہ کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. اور اس کے مطابق ایک نظام زندگی قائم کر کے دکھانا، یہ سیاست ہے، یہ معیشت ہے، یہ معاشرت ہے. آؤ دیکھو یہ ہمارا دین ایسا ہے. اور آپ یقین کریں، آپ بھی واقعات پڑھ رہے ہوں گے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، پوری دنیا اس وقت پیاسی ہے اس عادلانہ نظام کی. دنیا میں اس وقت جو ظلم ہے معیشت کی سطح پر سودی نظام کی وجہ سے، یہودیوں نے جس طرح سے شکنجے میں لیا ہوا ہے پوری دنیا کو، واقعہ یہ ہے کہ کرسچن ورلڈ میں بھی اس کے خلاف بغاوت موجود ہے. اگر آپ ایک ایسا معاشی نظام قائم کر کے دکھا دیں جس میں عادل ہو، پوری دنیا قبول کرے گی. وہ تو پیاسے بیٹھے ہیں، منتظر ہیں کہ کوئی نظر تو آئے سسٹم. ہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، پڑھتے ہیں، چومتے ہیں، تعویذ بناتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ہے کہاں جسٹس، عادل ہے کہاں؟
اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا وہ امیر تو لعادل بینکم, مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. کہاں ہے وہ عدل؟ کسی بھی سطح پر عدل نہیں, نہ سیاسی سطح پر, نہ معاشی سطح پر, نہ معاشرتی سطح پر, خاندانی سطح پر بھی عدل نہیں. تو بہرحال دعا تو کرنی چاہیے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. فرض سے آغاز ہوگا انشاءاللہ, اس کے بعد ایک ایسی اجتماعیت ڈھونڈیں جو اجتماعیت صرف اس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہو کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے بھی اور کروائیں گے بھی, یا کروانے کی کوشش کریں. ہمارا خون کھول رہا ہو جب اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہو, جب اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, مومن کا خون کھولنا چاہیے. تو بہرحال اجتماعیت ڈھونڈ کر اس کے ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے اللہ کے دین کے نفاذ کی کوشش کرنا ہم پر لازم ہے. نہیں کر رہے ہم مجرم ہیں. قیامت کے دن بہرحال اس کے حوالے سے جواب دہی کرنی ہوگی کہ اگر اللہ کا دین نافذ نہیں تھا تم کیا کر رہے تھے, تم نے کیا کیا شریعت کو نافذ کرنے کے اعتبار سے, کیا صلاحیتیں لگائیں, اپنا پیسہ لگایا, اپنی جوانیاں لگائیں تو کامیاب قائم ہوا یا نہیں ہوا, یہ جواب دہی نہیں کرنی. جواب دہی ہوگی تم نے کیا کیا. تو بہرحال اس حوالے سے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا. چوتھا, قرآن حکیم کا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنے اور کروانے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس حوالے سے توفیق عطا فرمائے. بہرحال مملکت خدادات پاکستان اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا. ہندوستان میں ممکن نہیں تھا, ہندوؤں کی میجورٹی تھی, وہاں کیسے نافذ کر سکتے تھے. بہرحال اس میں ایک رائے یہ تھی کہ ایک خطہ زمین ہمیں ملے گا, مسلمانوں کی میجورٹی ہوگی, ہم آسانی سے اللہ کا دین نافذ کر دیں گے. اللہ اللہ کہہ صلی اللہ, فلسفی کے اعتبار سے, کیلکولیشن کے اعتبار سے تو بڑی آسان بات ہے. دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ چار. اسی طرح جہاں لوگوں کی میجورٹی مسلمان ہے, 98% مسلمان, وہاں اللہ کا دین خود بخود نافذ ہو جائے گا. تو تھیوریٹیکل یا نظریاتی سطح پر تو یہ بہت آسان کیلکولیشن دی گئی, لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ 63-64 برس گزر چکے ہیں, ابھی تک شریعت کا نفاذ ایک خواب ہی ہے. بحث مجموعی عدالت میں, پارلیمنٹ میں, بازاروں میں اللہ کا دین نافذ ہو جائے, ابھی فی الحال تو ایسا کچھ نہیں. ہاں, اس کی کوشش کرنا ہم سب پر لازم ہے. بہرحال ایک بات یقینی ہے, دل کی گہرائیوں سے آپ کو سامنے عرض کر رہا ہوں, یہ دنیا ختم نہیں ہوگی مگر اس سے پہلے اللہ کا دین نافذ ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور بہت سارے دلائل اور نشانیاں اس بات کی ہیں کہ یہ مملکت خدادات پاکستان انشاءاللہ اس کا نقطہ آغاز بنے گا ضرور. چاہے پٹائی لگے, کہا جاتا ہے کچرا زیادہ ہو جائے تو کچرے کو جلا کر نیا پودا لگے گا, یہیں انشاءاللہ اسی سرزمین سے وہ پودا لگے گا, جو درخت بنے گا, جو تمام انسانیت کے لیے انشاءاللہ صاحبان بنے گا. یہی وہ سرزمین ہے. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے. مشرق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ مشرق سے وہ جھنڈے نکلیں گے انشاءاللہ, اور مشرق میں پاکستان بھی ہے, افغانستان بھی ہے, ایران بھی ہے. تو خوشخبریاں ہیں بہرحال بہت بڑی بڑی. اب آئیے آخری بات, میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عمل پر اکسانے کے لیے, ترغیب دینے کے لیے, موٹیویشن کے لیے تین جذبہ محرکہ ہوتے ہیں. سب سے طاقتور ترین جذبہ محرکہ خوف, پکڑے جانے کا خوف, عذاب کا خوف, سزا کا خوف. یہ انسان کو بہت سارے برے کاموں سے روکتا ہے. لہذا سب سے پاورفل ترین جو جذبہ محرکہ ہے خوف خدا, وہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے. اور اگر وہ ناراض ہوا تو جہنم کا عذاب, جہنم کی ہولناکیاں. لوگوں کی, انسانوں کی میجورٹی وہ ہے جو خوف کی وجہ سے نیکی کرتی ہے اور برائی سے بچتی ہے, میجورٹی. اس سے اوپر ایک اور جذبہ مورکا ہے، وہ ہے امید. اردو کا ایک لفظ ہے، بہرحال ہے تھوڑا نیگیٹو، لالچ. اس سے بہتر ورڈ امید ہے، ریوارڈ یا انسینٹیو بھی کہا جا سکتا ہے. قرآن حکیم میں یہ دونوں کے دونوں جذبہ مورکا ہمیں پیرلل نظر آتے ہیں، خاص طور پر آخری منزل سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک یہی بات آپ کو نظر آئے گی. بار 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 جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اور جہنم کا عذاب، جہنم کی ہلاکیاں، یہ اہم ترین موضوع ہے ساتویں منزل کا. لیکن ان دونوں سے اوپر بھی ایک جذبہ مورکا، اور وہ ہے رب کی محبت، عشق. بہرحال یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو واقعی ایمان لائے ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو تین جذبہ مورکا، تھری موٹیویٹنگ فورسز ہیں جو ہم پر اثر انداز ہو رہی ہیں، خوف، امید اور محبت. لہذا سورہ واقعہ کی میں نے تلاوت کی تھی، وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ کبھی اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. اللہ پاک نے سورہ واقعہ میں اور سورہ رحمان، یہ قرآن حکیم کا انتہائی حسین جوڑا ہے، تلاوت کے اعتبار سے بھی. سورہ رحمان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروس القرآن قرار دیا، قرآن کی دلہن، اس کا جوڑا ہے سورہ واقعہ. سورہ رحمان اور سورہ واقعہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت فرماتے تھے، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. خلاصہ دو منٹ، ایک منٹ صرف لے رہا ہوں، تین گروہوں کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے. جب وہ آئے گی اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، وہ واقع ہونے والی ہے یعنی قیامت، ہوگا کیا؟ تم تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. پہلا گروہ دائیں ہاتھ والے، جنت کو دائیں ہاتھ سے تشبیہ دی اللہ پاک نے، نیک اعمال بھی دائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے، خوش بختی کی علامت دائیں ہاتھ والے، ان کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ آئندہ جمعہ، ہم تفصیل سے پڑھیں گے. بائیں ہاتھ والے، بدبختی کی علامت، جہنم میں جانے والے، ان کا تذکرہ، ان کو کیسا عذاب ملنے والا ہے. اور سابقون السابقون، آگے نکل جانے والے، نبیوں کا ساتھ دینے والے، قربانی میں سب سے آگے نکلنے والے سابقون، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ نے چاہا تو سورہ واقعہ کے حوالے سے کچھ تذکیر کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کی جائے گی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.